سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين۔ سورۃ النساء کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا، اس کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقوی کا حکم دیا، جو کہ معاملات اور گھریلو زندگی کو درست رکھنے کے لیے لازمی سی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بھی ذکر آیا، جس میں مہر کا ادا کیا جانا اس کا بھی ذکر ہوا، اسی طریقے سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل کرنے کا حکم ہوا، اور ایک سے زائد دو یا تین یا چار نکاح کی جو اجازت دی گئی وہ عدل کے ساتھ عطا کی گئی، اس کا بھی ذکر ہوا۔ پھر یہ کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اگر ابھی وہ چھوٹے ہیں، بلوغت کو نہیں پہنچے، شعور کی سطح کو نہیں پہنچے، تو ان کے مال کے ساتھ حفاظت کا معاملہ کیا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب وہ اس قابل ہوں کہ سمجھ بوجھ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے اور اس پر گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر ایک کے لیے حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جو کہ ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور یہ حصے اللہ نے طے کیے ہیں، جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے مختصراً انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص طور پر یتیموں کے حقوق کے بارے میں ذکر تھا کہ اگر دیکھو تم آج انتقال کر جاؤ تو تمہیں کیا خیال ہوگا اپنی اولاد کے بارے میں، کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیرے، اسی طرح اگر کوئی تمہارے سامنے یتیم ہو گیا، تمہاری کفالت میں آ گیا، تو تم بھی ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ البتہ بتایا گیا کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ کل وہ کچھ ہماری لائف ٹرانسمیشن کے اندر کچھ مسئلہ ساتھیوں کو پیش آیا تھا، تو یہ چند نکات ہیں جو ہم نے کل سمجھے تھے سورہ نساء کے پہلے رکوع کے ذیل میں۔ آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے، اور آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، یعنی اولاد کا حق کیا بنتا ہے، والدین کا کیا حصہ بنے گا، یہ ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 11 میں۔ اور زوجین کا معاملہ، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے کیا ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ اور ایک اور اصطلاح ہے کلالہ، وہ آگے چل کر ذکر آئے گا، ایک ایسا شخص، خاتون یا مرد، کہ جس کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے نہ نیچے کوئی ہے، صرف بہن بھائی ہیں، تو ان کی وراثت کا کیا حکم ہے، وہ بھی اگلی آیت میں ذکر آئے گا۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ وراثت کے احکامات میں بعض اوقات بڑی پیچیدگیاں ہوا کرتی ہیں اور بڑی وہ ٹیکنیکل باتیں اس میں آ جایا کرتی ہیں، چنانچہ اس میں تو ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ علماء سے، مفتیان کرام سے لکھ کر مسئلہ معلوم کر کے اس کا حل معلوم کرنا چاہیے۔ بعض باتیں سادہ ہوتی ہیں، وہ اشارے بھی ہو جائیں گے، لیکن بعض اوقات بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اور یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو لوگ مہارت رکھتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں اس کام کے اندر کھپائی ہیں، انہی سے مشورہ کر کے فتویٰ لے کر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، اولاد کے حوالے سے بیان پہلے ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مثلا ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کے برابر دو بیٹیوں کا حصہ پھر وہ آدھا آدھا ان کا بنے گا، تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ عورتیں ہوں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا، اور دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زائد، ایک ہی مسئلہ ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ ان کے لیے دو تہائی ہوگا جو وارث نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہوگا، یعنی اگر ایک بیٹی چھوڑ گیا تو اس کے لیے نصف ہوگا، اور اگر بیٹا ہو تو پورا ترکہ اس کو مل جائے گا، بشرطے کہ اور کہیں تقسیم نہ ہونا۔ اب یہ چند جملے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، مگر ان جملوں کے پیچھے جو گہرائیاں ہیں اور اس سے جو پھر مسائل کے انبار نکلتے ہیں، وہ بھارت انہی لوگوں کا میدان ہے جو اس کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ یہاں موٹی موٹی بات کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ شرعی مزاج کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے کفالت کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی گئی، مرد پر رکھی گئی ہے، چنانچہ مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا، اس کے زیر کفالت بیوی بھی ہوگی یا اس کے بچے بھی ہوں گے، جبکہ عورت پر ایسی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں، البتہ آدھا اس کو بھی ملے گا، اندازہ کیجئے، پھر بھی ملے گا اس کو۔ اور اگر دوست سے زیادہ ہوں عورتیں تو ان کے لیے دو تہائی ہوگا جو والد نے چھوڑا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہوگا. ولی ابویہی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور اس کے انتقال کر جانے والے کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، 1/6 اس میں سے جو میت نے چھوڑا. کب؟ اگر ان کی اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ کا 1/6 ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کا ایک تہائی ہوگا، 1/3. اچھا ماں کا 1/3 ہوگا تو باپ کا 2/3 ہو جائے گا. اب ایک اور شکل ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر مرنے والے کے کئی بہن بھائی بھی ہوں، اب ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کا 1/6 ہوگا، 1/6 ہوگا، والدہ کا ہو جائے گا 1/6، تو 5/6 چلا جائے گا والد کو، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کل جب والدین کا انتقال ہوگا تو ان کے ترکے میں سے بہن بھائیوں کو بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، اب جتنا سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، مجھے تو بہت دیر میں سمجھ آئی تھی باتیں، تو جتنا سمجھ آ جائے بھلا، لیکن اس میں تفصیلات یقیناً اور بھی ہیں، اور اس کے تعلق سے جب مسئلہ پیش آئے تو علماء سے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس کی والدہ کا 1/6 ہوگا، بقیہ والد کی طرف جائے گا، 5/6. مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کی جو وصیت وہ کر گیا یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. اس میں بھی ایک دو باتیں سمجھ لیجئے، وہ اصولی باتیں ہیں. جب ایک شخص کا انتقال ہو تو جو مال اس نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے انتظامات اس سے پورے کیے جائیں. ہاں وہ رسا کر لیں، گھر والے کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو وہ چھوڑ گیا ہے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے انتظامات اس سے پورے کیے جائیں گے، 1. پھر قرض ادا کیا جائے گا. یہاں قرآن کی ترتیب دیکھیے، وصیت کا ذکر پہلے، قرض کا ذکر بعد میں ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن ترتیب جان لیجئے. پہلا خرچہ اس کا نکلے گا وہ جو کفن دفن کے انتظامات، 2 قرض اگر کوئی ذمے تو وہ ادا ہوگا. اور کل پرسوں دو دفعہ میں غالباً سمجھا ہے کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض ہے، وہ بھی ادا ہوگا پہلے. تو 1 کفن دفن کے انتظامات، 2 قرض ادا ہوگا. اب بھی کچھ بچتا ہے تو اب وصیت اپلائی ہوگی، اور وصیت ادا کتنی کی جا سکتی؟ 1/3 تک، وہ بھی غیر وارث کے لیے. وارثوں کے حصے تو قرآن نے مقرر کر دیے، غیر وارث کے لیے وصیت اپلائی ہوگی، وہ بھی 1/3، 1/3 کی حد تک. اب جو بچا یہ ترکہ ہے، اب جو بچا یہ انہیریٹنس جسے ہم کہتے ہیں، یہ ترکہ ہے، یہ ان حصے داروں کے اندر، رشتے داروں کے اندر جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا. تو 1 کفن دفن کے انتظامات، 2 قرض، 3 وصیت 1/3 کے حد تک غیر ورثہ کے لیے، اور اب جو بچا وہ ترکہ ہے، یہ ورثہ میں تقسیم ہوگا جو حصے بتائے جا رہے ہیں. اب یہ بات کہ قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا ذکر بعد میں، اور میں نے یہ آپ کو جو بیان کر دیا، تو بھائی میری کوئی ہمت نہیں کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات بیان کروں، یہ امت کے علماء کا جس بات پر اجماع اور اتفاق ہے وہ بات بیان کی گئی. وصیت کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ قرض والے تو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن وصیت بعض اوقات کسی ایسے شخص کے بارے میں بھی کی گئی ہوتی کہ جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، دبا لیا جائے، پتہ بھی نہ چلے. اس لیے وصیت کی اہمیت کے پیش نظر وصیت کا ذکر پہلے کیا گیا، ورنہ ترتیب میں قرض پہلے ادا ہوگا، پھر وصیت، اور پھر جو بچا وہ ترکے میں تقسیم ہوگا. اب ایک اور بات بھی ہے، یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا، انتقال ایک شخص کا ہو گیا اور اس کے کفن دفن کے انتظامات تو کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، باقی اس کا جو ترکہ مال بچا ہوا ہے اس سے بریانیاں بھی چل رہی ہیں، قورمے بھی چل رہے ہیں، تیجے بھی چل رہے ہیں، 40 بھی چل رہے ہیں، یہ حرام ہے. اتنی سب بات میں نے کیوں کہی؟ یہ ورثہ کا حق مارا جا رہا ہے، اور بعض اوقات اس میں بچے بھی ہوتے جو نابالغ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ اور بڑا ظلم. یہ جانا ہے سارا تقسیم ہو کر ورثہ کے اندر، اور لوگ اس پہ حلوے مانڈے اور بریانی اور قورمے اور زردے بریانی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہے اہمیت ان احکامات کی، مزید وضاحت آ رہی ہے انشاءاللہ. آباؤکم ابابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ و تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ان میں کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے. تمہیں کیا پتا؟ فریدۃ من اللہ، یہ فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کو پتا ہے کون کس کے زیادہ لائق ہے، کون کس سے زیادہ کام آنے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر اور اپنے علم کامل کی بنیاد پر یہ احکامات عطا کیے. فریدتا من اللہ، یہ فرض اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یہ تو والدین اور اولاد کے بارے میں کچھ وضاحت یہاں پر ہوئی. باقی تو علماء نے علم المیراث، میراث کے احکامات پر پوری پوری کتابیں لکھی، اور ایک یہ آیت اور اگلی آیت، ان دو آیات سے بہت سارے مسائل جن کو برانچز کہتے ہیں، اصول، پہلے اصول ہوتے پھر برانچز ہوتی ہیں، وہ برانچز مسائل کی انہوں نے بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں زوجین کے تعلق سے گفتگو اور کلالہ کا ذکر بھی آئے گا. وہ کلالہ کیا ہوتا ہے آگے بیان کر دیں گے انشاءاللہ. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی شوہر تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمْ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے 1/4 ایک چوتھائی ہوگا. مما ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں یعنی بیویاں، من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض ادا کرنے کے بعد. اب عورتوں کے لیے کیا ہے، وہ ہاف ہاف کم ہو جائے گا. ولہن ربع مما ترکتم، اور ان بیویوں کے لیے 1/4 ایک چوتھائی ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. الم یکل لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فان کان لکم ولد، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن ثمن، تو ان بیویوں کے لیے 1/8 آٹھواں حصہ ہوگا. مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، 1/8 ہوگا اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ وصیت کرنے، وصیت نکالنے کے بعد جو تم نے وصیت کی یا قرض ادا کرنے کے بعد. یہ ہے زوجین کے بارے میں. وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کلالہ ہے، اب امرأۃ یا عورت ہے جو کلالہ ہے. کلالہ کا کیا مطلب ہے، اوپر ماں باپ نہیں، دادا دادی نہیں، نیچے اولاد نہیں، اولاد کی بھی اولاد نہیں، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی، تو صرف کیا ہوں گے، بہن بھائی. یہ ہے جس کو ٹرمنالوجی میں قرآن کہہ رہا ہے کلالہ کہا جاتا ہے. پھر ایک اور بحث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ان بہن بھائیوں کا بیان ہے جو ماں کی طرف سے مشترک ہوں. ایک شخص یوں کہیے کہ ماں کی طرف سے وہ مشترک ہیں، ایک خاتون کا نکاح ہوا اور وہاں سے پھر انتقال کا معاملہ ہو گیا، یا یوں کہیے کہ طلاق کا معاملہ ہو گیا، پھر اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہوا، تو پہلے شوہر سے بھی اولاد، دوسرے شوہر سے بھی اولاد، ان اولادوں میں ماں مشترک ہو گئی، یہ ایک کیٹیگری ہے. کہیں صرف باپ مشترک ہوگا وہ دوسری کیٹیگری ہوگی، کہیں نارمل بات ہوگی والدین کی یہ تیسری کیٹیگری ہوگی. یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ صرف ان بہن بھائیوں کے تعلق سے جن میں ماں مشترک ہو، ان کو اخیافی بہن بھائی بھی کہتے ہیں. یہ فقہی اصطلاح ہے، تفاصیل اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، باقی تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ اس وقت کوئی ایسی ہمیں حاجت. البتہ وہ بہن بھائی جن میں ماں مشترک ہو ان کا مسئلہ یہاں بیان ہوا، اور جو والد کی طرف سے مشترک ہوں یا والدین ان کے مشترک یعنی کامن ہوں، ان کا مسئلہ اس صورت کے بالکل آخری آیت میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کلالہ ہے، اَوْ امْرَأَةٌ، یا خاتون جو کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا 1/6. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب کے سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، 1/3 میں. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد کے جو وصیت کر دی جائے یا قرض جو کہ ادا کر دیا جائے، غَيْرَ مُضَارٍّ، بشرطے کے نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ وصیت ناجائز کی جائے، اور اگر جائز وصیت ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے، اسی طرح قرض ادا کر دیا جائے اس میں کسی کا نقصان نہ کیا جائے. یہ ساری باتوں پر، وصیت پر، قرض پر بھی اپلائی ہوگا، غیر مضار، کسی کا نقصان نہ کیا جائے. وصیت من اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. ایک اصولی بات اور سمجھ لیجئے، جب یہاں پہ جیسے ذکر آئے کہ وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، تو باقی تو بچ گیا نا، یہ باقی کہاں جائے گا؟ تو ایک اصول یہ بتایا فقہا نے کہ یہ والدین، اولاد، زوجین، بہن بھائی، یہ چار کیٹیگریز ہو گئیں، ان کے تقسیم ہو جانے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو جو شخص انتقال کر رہا ہے اس کے مرد رشتہ دار، والد کی طرف سے اگر کوئی رشتہ دار ہے، جیسے کہ چچا ہوگا، چچا کا بیٹا ہوگا، اگر یہ کچھ بچے گا تو یہ باپ کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف جائے گا، اور پھر بھی اگر کچھ بچے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہ رائے بھی ہے کہ اگر والدہ کی طرف سے کچھ رشتہ دار مامو ہیں خالہ ان کی طرف تقسیم ہوگا. یہ ذرا اور تفصیلی مسئلہ ہے کہ ایک تو قرآن نے یہ ورثہ کے حقوق بیان فرما دیے, ان کے تقسیم ہو جانے کے بعد اگر کچھ بچ رہے تو باپ کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. اگر بالفرض وہاں سے بھی بچ جائے تو امام ابو حنیفہ کے ہاں فقہ الاحناف کے ہاں رائے یہ ہے کہ اگر والدہ کی طرف سے کوئی رشتہ دار ہے تو پھر ان کی طرف وہ ڈائیورٹ ہوگا. لیکن یہ اصولی باتیں, اس میں بہت تفصیل ہے اور یہ ہمارا بھی میدان نہیں, چنانچہ اگر یہ مسئلہ کبھی پیش آئے تو مفتیان کرام سے ہمیں لکھ کر, زبانی نہیں لکھ کر یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. فرمایا کہ وصیت من اللہ, یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے, واللہ علیم حلیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور حلیم ہے, علم والا ہے. اب سنیے یہ وراثت کے جو احکامات بیان ہوئے ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ کے احکامات کو بھی اللہ کی حدود قرار دیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا, تجری من تحتی الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, وذلک الفوز العظیم, اور یہی عظیم کامیابی ہے. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وراثت کے احکامات کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آ رہی, یہ کرو گے تو جنت ملے گی, اس کے برعکس کیا ہے, نہ کرو تو کیا ہوگا, اور ڈنڈی مارو تو کیا ہوگا, ان احکام کی خلاف ورزی ہو تو کیا ہوگا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا, ان کو پامال کرے گا, يُدْخِلْهُ نَارًا, اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا, خالدًا فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ اس میں رہیں گے, وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. جو ان وراثت کے احکامات پر ڈنڈیاں مارے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے, ان کی خلاف ورزی کرے, اللہ کی حدود کو پامال کرے, ان کے لیے پھر جہنم کی آگ کا عذاب, اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. خدا را اس کو ہم سیریس لیں, اور بہت ہمارے کوتاہی, اس ملک میں حدود آرڈیننس کے نام پر شریعت کا جو مذاق بنایا گیا سابقہ ایک جنرل کے دور میں وہ سب ریکارڈ پر ہے. سارے علماء تمام مقادب فکر کے علماء کہتے رہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو, تم شریعت کو مذاق بنا رہے ہو, اور سارے علماء نے کہا کہ یہ جو جاگیرداروں اور وڈیروں نے قرآن کے ساتھ شادیاں کر رکھی ہیں لڑکیوں کی, اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے, یہ کاروکاری ونی کی رسموں کا خاتمہ ہونا چاہیے, یہ جو تین طلاقیں دے کر ایک ہی وقت میں سارے گھرانے کو برباد کر دیتے ہیں ان کو کوڑے مارے جانے چاہیے. تین طلاقیں اپلائی ہو جاتی ایک بات ہے, مگر سیدنا عمر نے کوڑے بھی لگوائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم مذاق کر تو اللہ کی شریعت کے ساتھ. ان علماء نے یہ بھی ریکمنڈیشن دی, اور یہ ریکمنڈیشن بھی دی کہ جو لوگ بیٹیوں کو بہنوں کو عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کے اوپر کوئی سزا عائد ہونی چاہیے, لاگو ہونی چاہیے. ایک بات اس ریکمنڈیشن سے قبول نہیں کی گئی, جس سے پتا چلا کہ ہمارے ہائی اپس ان کی ترجیحات میں شریعت شامل نہیں. چلیے ان کو چھوڑیں, ہمارے گھروں میں اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو وہاں تو میرا اور آپ کا اختیار چلتا ہے. اب جو بہن کا مال ہڑپ کر رہا ہے, جو بیٹی کے حصے نہیں دینے دے رہا, وہ تو ظالم ہے. قرآن کہہ رہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, یہ وراثت کے احکامات کی ڈنڈی, یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور یہ طرز عمل جہنم کی طرف لے جائے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان معاملات کی اصلاح کی توفیق دے. ماضی میں غلطی کر چکے, ریکٹیفیکیشن کر لیں بھائی, آج ریکٹیفیکیشن کر لیں, آج اس کی تصحیح کر لیں, اصلاح کر لیں, کل اللہ کے ہاں جواب دہی بہت مشکل ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت بھی زنا کے بارے میں اولین ایک, اس کی سزا کے بارے میں اولین ایک حکم ہے, بعد میں شریعت کے دیگر احکامات آئے تھے. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم, اور تمہاری عورتوں میں سے جو برے عمل کی مرتکب ہوں, فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم, تو ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے چار, فان شهیدوا, پھر اگر وہ گواہی دیں, فامسکوہن فی البیوت, تو انہیں گھروں میں بند رکھو, حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. یہ اولین دور کا حکم تھا کہ ان کو گھروں میں قید رکھو اگر جرم ثابت ہو جائے. بعد میں شریعت میں زنا کی سزا کے احکامات آ گئے, وہ اگلی آیت کے مطالعے کے بعد میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما, اور تم میں سے جو دو مرتکب ہوں مراد اس برے عمل کے تو انہیں ایزا دو، کوئی سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ بھی اولین دور کے بعد بھی کچھ نہ کچھ سزا کا معاملہ ہو، بعد میں شریعت میں تفصیلی احکامات آ گئے. زنا، اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، جرم ثابت بھی ہو جائے، تو وقت کی اتھارٹی کے تحت اس سزا کا نفاذ ہوگا، اور وہ سزا سورہ نور آیت نمبر 2 100 کوڑوں کی سزا ہے، 100 lashes، 100 کوڑوں کی سزا، اور یہ الگ اعلان سزا دی جائے گی. تو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، جرم ثابت بھی ہو جائے، تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے ہیں سورہ نور آیت نمبر 2 کے مطابق. اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو پھر رجم کی سزا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، بہت سخت سزا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. یہ تورات میں بھی سزا تھی، آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری رکھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو نافذ بھی کرایا، اور صحابہ کرام نے بھی نافذ کرایا، اور اس پر امت کا اجماع یعنی کنسنسس بھی موجود ہے. حاصل کلام، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. البتہ جتنی سخت سزائیں ہیں ان کا ثبوت بھی اتنا سخت رکھا گیا ہے، اور اصول یہ ہے ہمارے دین کا بڑا پیارا اصول، یہ ممکن ہے شریعت کی تعلیم کی روح سے ممکن ہے، کیونکہ بڑے چیک اینڈ بیلنسز لگائے گئے، ممکن ہے ایک جرم ثابت نہ ہو سکے اور مجرم کو سزا نہ مل سکے، آخرت میں پکڑا جائے گا. لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بے گناہ کو اسلامی شریعت کے اندر سزا مل جائے. ہر آدمی شریف ہے، اللہ اکبر. بقیہ شرفا کو ذہن میں لے کر بتائیے گا، شریف کی جمع شرفا ہوتی. جی، ہر آدمی شریعت کی نگاہ میں شریف ہے، اس کا شریف نہ ہونا ثابت کرنا پڑے، ادروائز انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ اکبر. اور کوئی زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کرے، یہ بھی سورہ نور میں، 4 گواہ پیش کرے اگر الزام کسی نے کسی پہ لگایا زنا کا، اور اگر نہ پیش کر سکے تو 80 lashes، 80 کوڑوں کی سزا ہے. مذاق نہیں ہے، تم جس پر چاہو اسکینڈل بنا دو، جس پر چاہو انگلی اٹھا دو، نہ. تو اگر سزائیں سخت ہیں تو ان کا ثبوت بھی بڑا سخت رکھا گیا، شاذ ہوگا، ریئر ہوگا کہ وہ ثابت ہو اور جرم کی سزا کا نفاذ بھی ہوگا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے. اسلامی شریعت میں بڑے چیک اینڈ بیلنسز اس کے تعلق سے لگائے گئے ہیں. فرمایا کہ اچھا، تو یہ ہے وہ اب سزا جو بعد میں آئی تدریجن. تو یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، یہ اول دور کا حکم تھا. اب سمجھے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یہ وہی ناسخ اور منسوخ ایبروگیشن والا ہی معاملہ بنتا ہے. ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد بڑا پیارا بیان ہے توبہ کا، کل بھی تو ذکر تھا، آج پھر آ گیا، بہت خوبصورت بڑا پیارا بیان توبہ کا. کچھ لوگوں کی توبہ ہے اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا. اللہ اکبر. اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ کو کوئی مانگ تو نہیں کر سکتا نا، لیکن اللہ اپنے اوپر کسی بات کو لازم کر لے تو اللہ کر سکتا ہے. کن کی توبہ اللہ نے اپنے ذمے لازم کر رکھی ہے؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو نادانی میں گناہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی فوری ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہ لوگ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اللہ کے ذمے ہیں کون؟ نادانی ہو گئی، نادانی یہ بھی کہ نالج نہیں تھی، نادانی یہ بھی ہوتی کہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہو جائے، نادانی یہ بھی ہوتی کہ جذبات کی رو میں بہہ کر ہو جائے. بہت پریشرز ہیں، بڑے حملے شیطان کے. اللہ ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، سب کی حفاظت فرمائے. ہو گئی نادانی میں، نالج نہیں تھی، علم نہیں تھا، یا پیئر پریشر تھا، معاشرے کا پریشر تھا، جذبات کی رو میں انسان بہہ گیا تھا، لیکن احساس ہو جائے. ثم یتوبون من قریب، فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ایسوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ گناہ ہو سکتا ہے اس سے، کرتا نہیں کرے گا نہیں ہو جائے گا, فرق ہے اس میں, اڑتا نہیں ہو جائے فوراً پلٹ آئے فوراً رجوع کر لے, اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیں گے. اللہ مجھے آپ کو ہمیں سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ہاں کن کی قبول نہیں ہوتی توبہ, یہ بھی قرآن بتا رہے ہیں کن کی قبول نہیں ہوتی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ان کے لیے توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب ان میں سے بہت کسی کے سامنے آ جائے, قال انی تبت الان, تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, ایسوں کی توبہ قبول نہیں. وللذین یموتون وهم کفار, اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں. ارے مرتے وقت تو فرعون بھی کلمہ پڑھ رہا تھا, پڑھیں گے سورہ یونس آیت 90-91-92 میں, مرتے غرق ہوتے تو وہ بھی ایمان لا رہا تھا. اللہ کہتے ہیں اب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. تو وہ جو گناہ کرتے رہے ذرا احساس نہیں, ذرا شرم نہیں, ذرا رجوع کا امکان نہیں, کوئی رمق باقی نہیں, کرتے رہے اب موت سامنے, تو اس وقت توبہ کرتے ہیں, ان کی توبہ قبول نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. پہلا پہلو کیا ہے, جیسے ہی ہوا فوراً توبہ کر لیں, اللہ کے ذمے, اللہ کہتے ہیں میں قبول کروں گا. اور دوسری انتہا مرتے دم تک کرتے رہے گناہ, اور اب توبہ کرتے موت آتے وقت تو قبول نہیں ہے. ایک درمیان کا معاملہ ہے, اور وہ کیا ہے, جب بندے کو احساس ہو جائے زندگی کہاں گزار دی, میں سود خوری میں مبتلا رہا, میں بے حیائی کے کاموں میں مبتلا رہا, میں جو ہے وہ دنیا کو گندگی کے کام میں دکھاتا رہا, میں کس کس غلط بات کی مارکیٹنگ کرتا رہا, میں کس طرح لوگوں کے گلے کاٹتا رہا, مراد ان کو لوٹتا رہا. احساس ہو جائے, جب احساس ہو جائے, ابھی موت تو نہیں ہے, جب احساس ہو جائے دین ان دیر توبہ قبول کرے, تو اللہ اس کو بھی کہتا ہے کہ تم مایوس نہ ہونا. اور پورے قرآن کی وہ سب سے امید افزا آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 53, وہاں بھی پڑھیں گے, ابھی بھی ذکر کروں انشاءاللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے نبی علیہ السلام میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر, کلین چٹ نہیں ہے, موٹیویشن ہے, آ جاؤ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہو ہو الغفور الرحیم, بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے. ہاں وہ انیبوا الی ربکم, ارے لوٹ تو آؤ اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف. واسلموا لہو, اور اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے, آج بھی کر لو اللہ معاف کر دے گا, مایوس مت ہونا. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں, انہو لا یوسف من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس مایوسی سے بچائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مگر ان کی نہیں, کرتے رہے, پڑے رہے اب موت آ رہی ہے, اس وقت توبہ کر رہے ہیں, ان کی قبول نہیں. اور نہ ان کی, وللذین یموتون وهم کفار, کہ جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر پر ہوتے ہیں. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کیا دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی, وہی جو عورتوں کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے, زمانے جہلیت میں بھی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے. نہیں, عورتوں کے مال کی زبردستی تم ہڑپ کرنے والے نہ بننا. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة, اور انہیں روکے نہ رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال واپس لے لو گے, الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوں, پھر تو ساتھ رہنا ہی ممکنات میں سے نہ ہو تو بات الگ ہے. ورنہ یہ کہ ان کو اس لیے روکنا, یہ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا, اس لیے روکے رکھنا کہ ان کے ساتھ زیادتی کروں اور میں بدلہ نکالوں گا پچھلا اور ایسا کروں گا اور ویسا کروں گا, یہ جائز نہیں ہے. معاشرہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر گزارا کرو, یہ دو الفاظ ہیں اللہ کے ہیں. مگر معاشرہن بالمعروف, مردوں کو کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو, اور اگر آج گڑبڑ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو یاد رکھنا چاہیے عورت کو تو اللہ نے فطرتاً کمزور بنایا ہے, مگر اللہ بہت طاقتور ہے بھائی, اللہ سب سے طاقتور ہے, القوی العزیز الجبار المتکبر علی کل شیء قدیر, اللہ اکبر, سریع الحساب عزیز ذو انتقام شدید العقاب, اللہ اکبر, وہ بہت طاقتور ہے. تو بھلا سلوک کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ, ابھی اور باتیں بھی آئیں گی, بلکہ ایک اور بات بھی بڑی پیاری بڑی قیمتی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا فرماتے. یہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت ایک حدیث شریف میں بھی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، شوہروں کو بیویوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے. تمہیں کیا پتا؟ اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں، بہرحال میں بھی فیملی والوں سنبھڑ بیٹھے ہوئے آپ پر، ہم میں سے اکثر میرڈ ہیں. ایک مرد یہی دیکھے اس کی جو بیوی ہے اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے آرام کو اور ناز نخروں کو سب کو چھوڑ کر پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا. یہ کم قربانی، یہ کم کوالٹی، یہ کم صفت ہے جس پر ایک مرد نگاہ رکھے تو بہت سی اور باتوں کو نظر انداز کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اور تلاش کرے گا. سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہر بندہ یونیک پیدا کیا ہے اللہ نے. کسی دو انسانوں کے بھی فنگر پرنٹس ملتے ہیں؟ ہر بندہ یونیک ہے. اور ہر ماں سے پوچھے وہ بتائے گی میرا بچہ سب سے اچھا ہے، ہر ماں سے پوچھے وہ بتائے گی میری بچی سب سے اچھی ہے، اور ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی، ماں دیکھ لیتی اس کو. ہر بندہ یونیک ہے، تو تلاش کرو تمہاری بیوی کے اندر تمہیں اور بھی کوئی خیر کی بات، اچھی بات نظر آ جائے گی. آن دی ادر سائڈ وہ حضرات کہیں گے بھائی اب آپ اتنی ساری باتیں عورتوں کے حقوق پر کریں گے تو گھر بھی جانا ہے واپس ہم نے. جی مشکلات ہو جاتی ہیں، تھوڑا بیلنس کر لیتے ہیں. عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو آج شوہر ہے تمہارا ایک بیوی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، جب تک وہ ذرا ایک گئے وقتوں کا لفظ ہے نا ویلا، ان میرڈ، شادی شدہ نہیں تھا، رات کو کب آ رہا ہے کب نہیں آ رہا، مہینے کی 20 تاریخ کو تنخواہ ختم تو ابا کے اوپر چل رہا ہے، پاکٹ منی میں سب کچھ چل رہا تھا. اب جب اس کا نکاح اس کے والد نے کر دیا اور اس پہ ذمہ داری آ گئی، اب وقت پر گھر پہ بھی آتا ہے اور بےچارا نوک کرتا ہے پھر اندر آتا ہے. اب اندازہ کیجیے ذرا، تمہیں تو گھر کی ملکہ بنا دیا ہے، تم وہ نوک کرے گا تم کھولو گے تو اندر آئے گا، یو آر دا کوئین آف دا ہوم. بہرحال اور جو کماتا ہے گھر پہ لا کے ڈالتا ہے، تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہے اور اپنا پیٹ کاٹ کر یہ بچوں کو پال پوس کر اللہ کی توفیق سے جوان کر رہا ہے، بڑا کر رہا ہے. تو اندازہ کرے ایک بیوی کی، یہ کم قربانی اس کے شوہر کی، کم سیکریفائس اس کے شوہر کی جس کی طرف اس کو توجہ کرنی چاہیے. اور پھر بیویوں کو یہ بھی سمجھایا جائے گا جیسے بیوی مردوں کو سمجھایا گیا، وہ اللہ کے بندو ہر بندے بندی میں اللہ نے یقیناً کوالٹیز رکھی، تھوڑا سا تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور جب اس انداز سے چلیں گے تو مل جائیں گے، ورنہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اللہ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں بھی ہے یہ بات، اس کی تشریح حدیث میں بھی مسلم کی روایت، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی ایک ادا ایک بات پسند نہیں آ رہی، تلاش کرنے کو دوسری ادا کوئی دوسری بات پسند آ ہی جائے گی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تو بدل لینا ہی چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، معاملہ ختم ہوئی ہو گیا، بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی، تو ٹھیک ہے گنجائش تو ہے، لیکن وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیر و مال خزانہ بھی دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. وہ حدیث یاد آئی کتے کی قے والی، جب خوشی خوشی شادی کر کے لے کر آئے تھے، دلہن بنا کر لائے تھے، تو خوشی خوشی دیا تھا نا، پلاٹ بھی دے دیا تھا، زیور بھی دے دیا تھا، یہ بھی دے دیا تھا، وہ بھی دے دیا تھا، تو جو دے دیا وہ دے دیا بھائی، وہ اس کا ہو گیا، اب واپس نہیں لے سکتے. اور اس پر وہ حدیث پھر میں پیش کروں کہ یہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسے ہی ہے کہ کتے نے قے کی ہو اور اس کو وہ چاٹنا شروع کر دے. استغفر اللہ، جتنا یہ گندا لگ رہا ہے اتنا ہی یہ گندا ہے کہ تم نے خوشی خوشی کچھ دے دیا، اب تم اس سے تقاضا کر رہے ہو. یہ جو جہیز کی نانت کے ہمارے مسائل ہیں نا، پھر کسی موقع پر بات کریں گے، وہ لسٹیں دی جاتی شادی کے ٹائم پہ ریکارڈ کے لیے، اور آج کل تو شاید وہ اپنے آئی فون میں کہیں نہ کہیں ڈال دی جاتے، اور جو خدا نہ خاص صحیح مسئلات ہیں، اور جی ہم نے یہ دیا تھا، وہ کدھر ہے یہ، او بھائی کس چکر میں ہو، وہ دیا تھا نا دے دیا ہو گیا اس کا، کس چکر میں ہو. یہ حدیث یاد رکھیے بھائی، جو دے دیا وہ دے دیا. اور آگے اللہ فرما رہے فلا تاخذوا منه شيئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. اتاخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر، یعنی وہ لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ، یعنی کھلا گناہ کرتے ہوئے، تو یہ بہتان بھی ہوگا کھلا گناہ بھی ہوگا کہ جو تم نے خوشی خوشی دے دیا تھا طلاق کی صورت میں تم واپس لے رہو، یہ جائز نہیں ہے. وکیف تاخذونه، اور تم کیسے واپس لوگے، وقد افضى بعضكم الى بعض، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے. واخذنا منكم ميثاقا غليظا, اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. یہ نکاح کیا ہے؟ گڑیا گنڈے کا کھیل تھوڑی ہے, یہ کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ تھوڑی ہے, یہ پوری زندگی کا پختہ معاہدہ ہوا کرتا ہے. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف, اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر یہ کہ جو ماضی میں ہو چکا, یعنی مشرکین مکہ یا عربوں کے ہاں یہ گندگی کا عمل موجود تھا کہ سوتیری ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کو نکاح مقت کہا گیا ہے کہ جس پر شدید اللہ نے غصے کا اظہار فرمایا, اس کا ذکر ہے. انہ کان فاحشۃ ومقتا, بے شک بے حیائی اور غضب کی بات تھی. وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ تھا. اگلی آیت میں اللہ تعالی نے محرمات کا بیان فرمایا ہے, وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکا. محرم محرم کہتے ہیں نا, تو وہ ایک لسٹ اللہ نے اس مقام پر عطا فرمائی ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں, وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں, واخواتکم اور تمہاری بہنیں, وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں, وخالاتکم اور تمہاری خالائیں. یہاں رک کر ایک بات عرض کروں, بلکہ دو باتیں. جن معاشروں میں نکاح ہی نہیں ہو رہا ان بیچاروں کے رشتے بھی پتا ہوں گے, ان کی تو وکیبلری بھی بیچاروں کی کمزور ہوگی رشتوں کے لیے. اور مجھے حدیث سے یاد آ رہی, ایک حدیث تو بیٹیوں کے بارے میں ہے نا, وہ بتائیں گے بعد میں بھی, مشہور ہے نا, تین بیٹیوں کی پرورش جنت کی بشارت. حدیثوں میں پھپھیوں کی کفالت پر بھی جنت کی بشارت ہے, خالاؤں کی کفالت پر بھی جنت کی بشارت ہے. یہ جو محرم رشتے دار ہے نا, یہ بھی انڈیویجول فیملی یونٹ کے لیے بہت بڑی پروٹیکشن ہے. جب محرم ہو گیا تو تقدس بھی آ گیا, حرمت آ گئی نا, نکاح تو نہیں ہو سکتا, تقدس بھی آئے گا, فرائض بھی آئیں گے, حقوق بھی آئیں گے, کیئرنگ بھی آئے گی, سمپتھی بھی آئے گی, ہمدردی بھی آئے گی. سو مستو کے حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں تین بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی, وہاں کبھی تین خالاؤں کے بارے میں, کبھی تین پھپھیوں کے بارے میں بھی رسول پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. کتنا پیارا دین ہے ہمارا. ان محرم رشتوں کے تعلق سے اب یہ خاندان ایکسپینڈ بھی ہوتا ہے, اور ایک انڈیویجول پرسنالٹی کو, فیملی یونٹ کو بہت سارے لوگوں کی پروٹیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں, وبنات الاخی اور بھتیجیاں, وبنات الاختی اور بھانجیاں. اس آیت کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا, پھر کام آئے گی بعد میں. تو ایک خاتون کے لیے چچا بھی محرم اور ایک خاتون کے لیے ماموں بھی محرم. خاتون کا اپنا چچا, خاتون کا اپنا ماموں, یہ محرم کی لسٹ کچھ یہاں ہے اور کچھ سورہ نور میں آئے گی, تو پورا کر کے انشاءاللہ اس کا مطالعہ بعد میں کریں گے. تو تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں, وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, رضائی ماں جس نے دودھ پلایا, وہ اخواتکم من الرضاعۃ, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, رضائی بہنیں, یہ بھی حرام, ان سے بھی حرمت کا معاملہ, وامہات نسائکم, اور تمہاری اور بیویوں کی والدائیں یعنی ساس. سبحان اللہ, ساس کے ساتھ بھی داماد کی حرمت. تو اب ساس کو داماد کو بیٹے کی طرح سمجھنا چاہیے, اور بیٹے کو داماد کو جو ہے وہ ساس کو ماں کی طرح سمجھ. کتنا پیارا دین ہے ہمارا جی. تو دامادوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے بھائی, آج کل دامادوں کے نخرے بہت ہو گئے, ایسا غصہ آتا ہے نا کبھی کبھار, تو ان کی تو سمجھ رہے ہیں پٹائی لگنی چاہیے. ادب کرو, تمہارا حرمت کا رشتہ ہو گیا تمہاری ساس کے ساتھ, اب ساس سسر کو ماں باپ کی طرح بڑوں کی طرح حیثیت دینی چاہیے. یہ ہماری اقدار ہے, یہ ہماری تہذیب ہے, اور اللہ کی قسم بے تہذیب لوگوں کو دینے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ ہے نا, تو اب یہ ہمارا بچا کچھا فیملی سسٹم ہے. بعد میں پھر کسی اور موقع پر اور باتیں کریں گے انشاءاللہ. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس, وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں, تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے تعلق قائم کیا, وہ بھی حرام. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا, پھر اگر تم نے ان بیویوں سے اگر تم نے تعلق قائم نہیں کیا, کہیں اور سے ان کا نکاح پہلے تھا اور بیٹیاں تھیں, اگر تم نے ان بیویوں سے ابھی تعلق قائم نہیں کیا, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان کی کچھ سابقہ شوہر سے بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے, تعلق قائم نہ ہوا تو. اس صورت میں وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں, یعنی حقیقی بیٹے ان کی جو بیوی ہے وہ بھی حرام, یعنی بہو, منہ بولا بیٹا نہیں, حقیقی بیٹا اس کی بیوی بھی وہ حرام. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو یعنی ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھو، یہ جائز نہیں. ہاں ایک شخص کا ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس خاتون کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. کون سے صحابی ذہن میں آتے ہیں؟ حضرت عثمان، ذنورین، دو نور والے. اور کیا اللہ کے رسول کا ٹریبیوٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں 40، ایک حدیث میں 100. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ون آفٹر ون، عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان کی عظمت کی بات ہے. کسی کو داماد بنانا آسان کام نہیں، مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا. اور یہ اعتماد کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ون آفٹر اندر، میں 100 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو ایک ہی وقت میں نکاح میں، یہ بھی حلال نہیں. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا. البتہ اس حکم کے تحت وسعت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی دو خواتین جو آپس میں خالہ اور بھانجی ہوں وہ ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، یا ایسی دو خواتین جو پھپھی اور بھتیجی ہو آپس میں، یہ بہت قریبی رشتہ ہے نا، تو یہ دو خواتین بھی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی. سنت قرآن کے کسی حکم کی وسعت بھی بیان کر سکتی ہے، یا کبھی اس کو کنفائن کر سکتی کہ یہ خاص اسپیسیفک سچویشن کے لیے ہے. یہ اتھارٹی اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قرآن کی وضاحت کریں، اور یہ موضوع آتا رہے گا سورہ نساء میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی انشاءاللہ. الا ما قد سلم، مگر یہ جو پہلے ہو چکا. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ تو محرمات ہیں وہ خواتین جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک اب عارضی محرم کا معاملہ ہے، یعنی نکاح نہیں ہو سکتا اس معنی میں، اس معنی میں پردے کے احکامات تو رہیں گے. وہ کیا ہے؟ بل محصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں. خاوند والی عورتیں، ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ شخص کا انتقال ہو جائے اور عدت پوری ہو جائے، یا وہ طلاق دے دے اور عدت پوری ہو جائے. تو ابھی یہ خاتون کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عارضی نوعیت کی محرم ہے. البتہ پردے کا حکم اپنی جگہ لاگو رہے گا. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کہ جن کے بارے تمہارے دانے ہاتھ ہو جائیں، یعنی کنیزوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ احکامات ہیں کہ ان سے استفادہ ہو سکتا ہے. وقت ہوا تو 18 پارے کے آغاز میں کچھ ذکر کر دیں گے. عملا فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے، قتال ہم لوگ کر نہیں رہے. قتال کا میدان سجے گا اور پھر غلام اور کنیزوں کا کوئی معاملہ بنے گا تو یہ دروازہ کھلا ہے، ورنہ یہ دروازہ ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ معاملہ ایک ہی ہے، وہ ہے نکاح کا پاکیزہ بندھن. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر. واحل لکم ما وراء ذلکم، اور اس کے سوا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. سبحان اللہ، بھائی یہ منع ہے، باقی حلال ہے. ایک شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی کیا ہوتی ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے. اب بھائی گنتی کی 15-20 چیزیں تو منع ہے، مثال باقی کیا حلال. مجھے کب تو آدھا خالی، اب بھائی آدھا بھرا ہوا ہے، بی پازیٹو نا، جو مشہور بات ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے حرار قرار دیے، یہ چیز حرمت والی بیان کر دی گئی. کھانے پینے کی اشیاء کے معاملات میں بھی یہی ہیں، اصلاً کھانے پینے کے معاملات میں اور معاملات اور امور میں ان میں اصلاً حلال ہیں چیزیں، سوائے وہ جو کیٹیگوریکل انداز میں قرآن میں حدیث میں بیان کر دی گئی ہوں. تو وسعت زیادہ ہے حلال کے معاملات میں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے سوا جو عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں. کب؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، بشرط یہ کہ تم چاہو اپنے مالوں سے ان کو نکاح کے بندھن میں لانے والے بنتے ہوئے، نہ کہ محض اپنی کو وقتی خواہش پورا کرنے کا تمہارا ارادہ ہو. نہ یہ گڑیا گڑے کا کھیل بھی نہیں، اور یہ محض کوئی جو ہے وہ لذت کے حصول کا معاملہ نہیں، یہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے جس بندھن میں آدمی بنتا ہے. اس پورے طرز عمل کے ساتھ ہے تمہارے لیے نکاح کا معاملہ حلال. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کر لیں، لطف اندوز ہو جائیں، تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کریں جو کہ فرض کیے گئے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کے مقرر کردہ مہر ادا کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد. فرض تو ہے یہ ادا کرنا، لیکن باہمی رضامند سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اور خاتون چاہے تو آزاد مرضی سے معاف بھی کر سکتی ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، البتہ مردوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ادا ہی کریں، اور ادا کرنے کی نیت سے ہی مہر طے کریں اور لکھوائیں نکاح نامے میں اور اس کو ادا بھی کرے. ورنہ حدیث میں نے شاید پیش کی تھی کہ جس نے کوئی مہر کم یا زیادہ طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور جس جگہ بیٹھ کر میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں, یہ مسجد ہے, مسجد جامع القرآن, قرآن اکیڈمی کراچی میں, لائیو سٹریمنگ پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, اسی مقام پر کم سے کم میں پانچ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, یعنی یاد آ رہے ہیں مجھے, جن کی عمر 60+. اور جب یہ حدیث سنائی تو بڑے پریشان ہوئے کہ بیٹا 30 سال, 35 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, مہر تو دیا نہیں میں نے, حضرت دینا تو پڑے گا. اور آن دا لائٹر سائڈ میں نے کہا ذرا آج کی ویلیو کا دیجیے گا, آن دا لائٹر سائڈ دے تو دیجیے گا آپ, لیکن دینا پڑے گا بھائی. یہ وہ خرچہ ہے اگر آپ مجھے زیادہ دیں جو قرآن نے لازم کیا, جو حدیث نے بتایا. تو یہ بہت سینسیٹیو بات ہے, جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا. مسند احمد کی یہ روایت ہے, اللہ محفوظ رکھے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات, اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو جو مسلمان کنیزیں تمہاری ملکیت میں آئی ہیں ان سے ایک گنجائش ہے. وہ کیا ابھی آگے ذکر آ رہا ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ, اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے, تمہارے باطن میں کیا ہے, تم کتنا پاک رہنا چاہتے ہو, اس وجہ سے نکاح کے خواہش مند ہو کہ اس سے تمہاری حیا اور ایمان کی حفاظت, تو سب اللہ کے علم میں ہے. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ, ایک دوسرے کے ہم جنس ایک ہی سبین انسانوں میں سے ہو. فن کے ہو ہن بھی اتنی اہلی ہننا, تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. یعنی اگر ایک آزاد عورت سے کوئی نکاح کرنے کے ابھی قابل نہیں ہے, مہر بھی ہے, اخراجات بھی ہیں, تو جو کنیزیں ہیں ان کے مالکوں سے اجازت لے کر کنیز سے تم نکاح کر سکتے ہو. البتہ جب مالک کنیز کو نکاح کی اجازت دے دے تو اب وہ مالک کنیز سے تعلق قائم نہیں کر سکتا. بس اتنا جملہ میرا خیال ہے کہ کافی ہے, ورنہ اس کی تفصیل زیادہ ہو جائے گی. فرمائیں کہ فن کی ہو ہن بھی اتنی اہلی ہننا, تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. وہ آتو ہن اجور ہن, اور ان کو ان کے مہر دے دو, بالمعروفی بھلے طریقے پر. یہاں بھی شرط کیا ہے, محسنات غیر مسافحات, کے نکاح کے بندھن میں لانے والے بنتے ہوئے, نہ کہ محض اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے والے بن جاؤ. ولا متخذات اخدان, اور نہ چوری چھپے کچھ آشنائیاں اور دوستیاں کرنے والے ہوتے ہوئے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کورٹ میرج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, وہ فتویٰ تو مفتی صاحب سے لیجئے گا. کورٹ کیوں جا رہے ہو بھائی, کورٹ کیوں جا رہے ہو آخر, یہ کیا صرف دو ایک لڑکا لڑکی کا ملاپ ہے, دو خاندانوں کا ملاپ, اور آگے ان کو پورے معاشرے کی اور گھرانے کی سپورٹ نہیں چاہیے, تو چھپ کر تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. حلال اعلان کیا ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, آل انو حاضر نکاح, نکاح کا اعلان کرو, تو وہ پسندیدہ بالکل نہیں ہے, اس پر کسی اور موقع پر اور بات ہو جائے گی. نکاح کا اعلان ہونا چاہیے, یہی شریفانہ مہذب طریقہ ہے. تو یہاں بھی کہا ولا متخذات اخدان, کو چوری چھپے آشنائیاں کرنے کا معاملہ نہ ہو, بلکہ بہرحال باقاعدہ نکاح ہو اور علل اعلان ہو, اور قید نکاح میں لانا یعنی پورے نکاح کے بندھن میں باندھ کر ذمہ داری لینا یہ معاملہ ہو. فإذا أحصنا, پھر جب یہ نکاح میں آ جائیں, کنیزوں کی بات ہے, فإن أتينا بفاحشة, پھر اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب کریں, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, تو ان پر نصف سزا ہے کہ جو آزاد عورتوں پر ہے. اور وہ فقہا نے فرمایا کہ 50 کوڑوں کی, اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو آزاد خواتین ہو, آزاد سے مراد گھر والی خاندان والی, ان کو تو خاندان اور دیگر پروٹیکشنز بھی حاصل ہوتی, کنیز کو تو کوئی اور پروٹیکشن حاصل رہی ہوتی, تو اس کی سزا بھی کم رکھی گئی ہے. باقی تفصیلی بحث وہ تفاصیل میں پڑھی جا سکتی ہے. فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب, تو ان پر نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے, مراد یہ کہ وہ 50 کوڑے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم, یہ تم میں سے اس کے لیے جو تکلیف میں پڑ جانے کا اندیشہ رکھتا ہو, جو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے. تو وہ کنیز سے نکاح کی اجازت دی گئی, مگر یہ کوئی زیادہ پسندیدہ بات نہیں. چنانچہ آگے کہا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ خاندانی خاتون ہی مل جائے تبھی نکاح کرو. اور بھارت اس وقت وہ کنیز و غلاموں کا تو مسئلہ ہے نہیں, فیملیز ہیں, گھرانے موجود ہیں, مہذب انداز سے نکاح کا بندھن باندھنا چاہیے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمائے.